والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی آج چھٹی شب ہے. ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں, چار جانب چراغاں ہو رہا ہے اور سبز سبز پرچم لہرا رہے ہیں. دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز جشن ولادت کی خوشی میں دلہن بنا ہوا ہے. ملک کے جامعات المدینہ کے طلباء تربیتی کورس کے لیے عالمی مدنی مرکز میں جمع ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ان کے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی, ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقف پر خامہ خواہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. محمد,
میں ایک اخبار میں ڈپٹی ایڈیٹر کی حیثیت سے ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے اس میڈیا کے دور میں ہم خود کو بے حیائی سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟
بے حیائی سے یا بے پردگی سے؟ کیونکہ بے پردگی تو بے حیائی ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن بے حیائی کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں. صرف بے پردگی ہی پر بے حیائی منحصر نہیں ہے, بے حیائی تو چار دیواری کے اندر بھی ہوتی ہے. بالکل بند چار دیواری, کسی کو نہیں پتا چلتا, بندے ہی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی کر رہا ہے. تو اب میڈیا کا دور ہو یا نہ ہو, اس سے بے حیائی سے بچنے کی کوئی مطلب ظاہر ہے کہ وہ حیا تو ایک ایسا عنصر ہے کہ بہت سارے جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے, عام آدمی میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں حیا کا تھوڑا تھوڑا بہت عنصر موجود ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر کسی کی گالی دینے کی عادت ہے تو وہ چھوٹوں کے سامنے تو گالی دے دے گا, اب کوئی بزرگ اس کے سامنے موجود ہو تو وہ پھر ذرا رک جائے گا کہ ان کے سامنے کیسے گالی, شرم آئے گی اس کو, یہ حیا پائی گئی اس میں. بعض اوقات وہ یوں تو محفلوں میں, بھری محفلوں میں سگریٹ پھونک دیں تو مسجد کے امام صاحب آتے ہیں اور سگریٹ چھپا لیتے ہیں بعض لوگ. تو یہ چھپانا کیا, یہ حیا کی وجہ سے ہوا نا سگریٹ چھپانا اس کا. تو کچھ نہ کچھ حیا ضرور ہوتی ہے آدمی میں, لیکن وہ بے حیائی, یعنی بے حیائی اسی کو بولتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ عام طور پہ خلاف شریعت ہوتی ہے عموماً, وہ مطلب یعنی کہ جتنی بڑی بے حیائی ہوگی اتنا گناہ بھی بڑا ہوگا, جتنی چھوٹی ہوگی تو اس کی ہلاکت اس کی نسبت کم ہوگی. تو حیا جو ہے نا وہ جتنی بھی حیا ہو اتنی اچھی ہی اچھی ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمی لیتے ہیں. یہ بہت بڑی معراج ہے شرم و حیا کی. کنواری لڑکی کی شرم کی ایک مثال دی گئی ہیں, ورنہ آج کل کی کنواری لڑکیاں توبہ توبہ توبہ. حالانکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے تو یہ مطلب لکھ کر چلے گئے یہ تو کہ لڑکی سے جب وہ وکیل نکاح کی اجازت دیتے ہیں, وکیل پوچھتے ہیں اس کو, تو اگر وہ منہ سے نہ بولے شرما کر نیچے دیکھ جائے تو اجازت تصور ہوگی. لیکن اب مجھے نہیں, میں نہیں جانتا کہ وہ منہ سے بولے نہیں, خدا بہتر جانے. وہ مطلب حیا, تو خیر اگر منہ سے بولے تو جائز ہے لڑکی اگر وہ اجازت دیتے وقت. لیکن ایک بات بول رہا حیا کی وجہ سے, تو یہ کہ چونکہ عورت میں فطری طور پر حیا زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ چپ, یعنی شرما کر چپ ہو کر نیچے دیکھ لے گی تو بھی اجازت تصور ہو گئی کہ ہاں اجازت اس نے دے دی. ابھی بے حیائی تو واقعی یعنی کہ عروج بام پر ہے آج کل. اتنی بے حیائی ہے کہ کس کس عنوان پر آدمی اس کے بولے. آپ نے ایک رسالہ شاید سنا ہوگا مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا, با حیا نوجوان. ہو سکتا ہے بعضوں نے پڑھا بھی ہو, ہے کسی نے پڑھا ہے؟ سبحان اللہ, اتنے ساروں نے پڑھ لیا ماشاء اللہ. واقعی اس میں وہ حیا کے عنوان پر جتنا مواد اس رسالے میں ہے شاید مکتبۃ المدینہ کی کسی اور کتاب میں نہیں ہوگا, یک جا اتنا مواد ہے. اس رسالے کو ضرور پڑھ لیجئے, انٹرنیٹ پر بھی وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل سکتا ہے, اس کو پڑھ لیجئے, یا اپنا مکتبہ قریب ہو تو وہاں سے خرید لیجئے. مختصر رسالہ ہے, 7 روپے یا 9 روپے کوئی ایسا ہدیہ ہوگا اس کا. بے حیائی سے بچنا ضرور ہے کہ اگر بے حیائی کی ترکیب بننے لگے نا تو بندہ تصور کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنے کا سب سے زیادہ حق ہے, اللہ تعالی کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے. تو بعض ایسے گندے کام جس کو سب نوجوان سمجھتے ہوں گے کہ وہ چھپ کر ہی کیے جاتے ہیں, لیکن وہ یہی تصور کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ کتنی بری بات ہے کہ بندے سے ہم چھپا رہے ہیں اور رب سے نہیں شرما رہے. معاذ اللہ, یہی تصور قائم ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو بات بن جائے. بغداد معلدہ میں ایک عورت کو بدمعاش نے روک لیا, چھری نکال لی, لوگ دور دور سے دیکھ رہے تھے, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس بدماش پنجے سے اس خاتون کو چھڑائیں. اتنے میں ایک صاحب نکلے اور قریب سے گزر گئے کان میں کچھ کہتے ہوئے, بدماش کو لرزہ تاری ہو گیا, وہ گرا, چھری دور جا گری اور وہ عورت اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور چلی گئی. وہ بزرگ بھی تشریف لے گئے. تو جب اس کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ کون صاحب تھے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سیدنا بشر حافی تھے. بولا ہو, یہ زمانے کے ولی مجھے دیکھ گئے اس حرکت میں, اور انہوں نے میرے کان میں کہا تھا کہ تیری اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو بس مجھ پر لرزہ طاری ہوا، میرا ہوش جاتا رہا، ہائے مجھے اللہ کا ایک ولی دیکھ گیا اس بری حرکت میں، اب میرا کیا بنے گا. پھر اس کو مطلب بخار وغیرہ چڑھ گیا اور غالباً ایک ہفتے کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا، وہ بدماش جو تھا. اس کو ایک زبان ولی سے نکلی ہوئی بات جو تھی نا، لب ولی سے، وہ تاثیر کا تیر بن کر اس کے جگر میں پائیوست ہو گئی، اور اس کو احساس ہو گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا، اور اس کی مطلب ہے کہ یہ حالت ہو گئی. افسوس، ہماری ظاہری صورت کتنی اچھی ہے، ہمارے دل کی حالت بہت بری ہے. ہمارا دل حیا سے قطعا خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو بہرحال یہ کہ جب بھی بے حیائی کی طرف رجحان ہو، فوراً بندہ یہ ذہن بنا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بے حیائی سے بچنے کی طرف اس کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے پیارے بابا جان سے کہ وہ داڑھی کے بال وضو کرتے ہوئے جو گر جاتے ہیں، اس کی بیدبی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے بتا دیں.
نہیں، وضو میں جو داڑھی کے بال گرتے ہیں اس کو بیدبی نہیں، یہ تو ڈن کر رہے ہیں کہ ہے بیدبی، ٹھیک ہے نا. اور میں لوگوں کو بتا دوں، یہ آرڈر فرما رہے ہیں کہ یہ بیدبی نہیں ہونی چاہیے. تو اصل مسئلہ یہ کہ اس کو ہمارے کسی بھی عالم نے، مفتی نے بے ادبی کہا ہو، یہ میری سننے میں آیا نہیں ہے، نہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ داڑھی کے بال جو جھڑتے ہیں وضو خانے میں تو یہ بے ادبی ہے. بے ادبی کا تعلق ہے نا، یہ عام طور پہ اس طرح کے جو آداب ہوتے ہیں ان کا تعلق عرف پر ہوتا ہے، عرف رواج. تو جو داڑھی کے بال یہ وضو میں گر جاتے ہیں نا، اس کو بے ادبی کوئی علماء نہیں کہتے. علماء کہیں گے تو بے ادبی کہلائے گی، میرے ایسا کوئی اٹھ کر کہہ دے گا ہر بات کو بے ادبی، تو اس کو بے ادبی قرار نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اب یہ بے ادبی ہم اس کو کہیں تو اس کے لیے کوئی آدھی ادھی دلیل چاہیے اپنے پاس جو نہیں ہے. رہا یہ کہ اپنا ذوق، تو میرا اپنا ذوق میں آپ کو بتاتا ہوں. دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یا بالکل اوائل تھے، اب یہ بھول گیا ہوں میں، کہ ایک صاحب کے بارے میں ایک میرے دوست نے تذکرہ کیا کہ وہ صاحب ہیں جن کو میں جانتا تھا، تو وہ فلاں جو ہے نا بارش تھے، بولا یہ بہت عاشق رسول ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اور یہ وضو میں جو داڑھی کے بال جھڑتے ہیں نا، یہ ان کو مطلب نالی میں بہنے سے روک لیتے ہیں. اس جو بھی داڑھی کے بال جھڑتے ہیں، بولا آقا کی سنت ہے، یہ بال میں نہیں، گندی نالیوں میں نہیں جائیں گے، میں اس کو نکال کر سنبھال لیتے ہیں. تو میرے کو اس کی بات چوٹ کر گئی تھی میرے دوست کی، تو میں نے کہا تو مجھے بھی تو سرکار سے محبت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے تو میں بھی انشاءاللہ ہر پیر کا روزہ رکھوں گا. یہ اس وقت میرا روزوں کا ذہن اس کی بات سے بنا. حاجی قاسم ایک دوست ہے میرے مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو انہوں نے یہ بتائی تھی بات. تو میں نے پیر شریف کا روزہ الحمدللہ ان کے کہنے پر میرا ذہن بنا، اور داڑھی کے بالوں کی حفاظت کا ذہن بنا کہ میری داڑھی کے بال بھی کاہے کو گندی نالی میں جائیں، تو میں نے اس کو وہ سنبھالنا شروع کیا. وہ اب تک میرا سلسلہ جاری ہے سنبھالنا اس کو، داڑھی کے بال جو میرے آسانی سے سنبھل پاتے ہیں ان کو الگ جمع کرتا رہتا ہوں، داڑھی کے ایون سر کے جو بھی، کیونکہ یہ ایک عام جزئیہ تو موجود ہے کہ بدن سے بالوں سے جو بھی جدا ہو اس کو پھینکا نہ جائے بلکہ اس کو دفن کیا جائے, یہ مسئلہ ہے, تو یہ ادب تو موجود ہے. تو اس میں تو داڑھی آ جائے کہ گندی نالی میں اگر یہ جا رہا ہے تو اس کو ان مانو کر اگر ہم اس پر داڑھی پر لیں کہ ادب یہ ہے کہ اس بال کو سنبھال کر تدفین کی جائے تو یہ سب بالوں کے ساتھ داڑھی کو بھی مطلب انہیں شامل کیا جا سکتا ہے, ان مانو کر ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم ادب کہیں کہ ادب یہی ہے کہ بال مطلب وضو خانے میں بہنے نہ دیے جائیں یا نکلے کنگھی سے ادھر ادھر پھینک نہ دیے جائیں بلکہ ان کو الگ سے جمع کر کے وہ دفن کیا جائے. اچھا دفن کے لیے اب یہ کہ قبرستان جانا یا قبر کھودنا اور اس پر کوئی گجرے پھول چڑھانا اس کی حاجت نہیں ہے, یہاں یہ دیہات ہوتے ہیں نا یا جن کے وہ ولا وغیرہ ہوتے ہیں یا کچے جہاں فرش ہوتے ہیں نا وہاں یہ ممکن ہے. اب ہم لوگوں کو جو آج کل یہاں جیسے ان پکے علاقوں میں فلیٹ زیادہ ہوتے ہیں شہروں میں, تو فلیٹ میں تو ممکن نہیں ہے اس کو دفن کرنا, جہاں جہاں بن سکے جسے تو اس کو چاہیے کہ ناخون ہیں بال ہیں کھال ہیں مردار کھال جو نکل جاتی ہے بعض اوقات تو وہ چیزیں جو ہے نا اکٹھی کر کے دفن کر دیں. عورت کا ایک مخصوص کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی دفن کرنے کا حکم ہے, تو یہ چیزیں جو دفن کر دی جائیں, اب گلا کھود کے ڈال دیا جائے, اس میں کوئی قبر کی طرح اس کو ترکیب بنانے کی حاجت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ماہ ربیع النور شریف کی برکتوں سے مالا مال سلام. بابا کی بارگاہ میں میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بابا آپ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اتنی عنایتیں فرمائی ہیں کہ لاکھ لوگ آپ کے حوصلے توڑنے والی باتیں کرتے ہیں, اس کے باوجود آپ اپنے حوصلے کس طرح بحال رکھتے ہیں, جبکہ گھریلو اعتبار سے یا تنظیمی ذمہ دار یا کوئی ہمارا دوست رشتہ دار اگر ہمارے حوصلہ توڑنے والی بات کرتے ہیں تو ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں, مدنی کاموں میں تنظیمی کاموں میں دنیاوی کاموں میں دل نہیں لگتا. تو بابا اس تعلق سے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ کس طرح اپنے حوصلوں کو بلند رکھا جائے.
حوصلہ کبھی بلند ہوتا ہے کبھی پست ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی کیفیات ہوتی ہیں. تو میں بھی چونکہ ایک عام انسانوں کی طرح انسان ہوں, میں معصوم نہیں ہوں, معصوم انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے یہ حضرات معصوم ہیں, اس کے علاوہ بڑے سے بڑا ولی اللہ معصوم نہیں ہے, یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں, گناہوں سے محفوظ تو ہم ان سے ان کے بارے میں حسن ظن کے ساتھ کہیں گے, لیکن لفظ معصوم جو ان کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے, یہ اصطلاح یہ انہی حضرات کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نیک فرد امت میں ہوا نہ ہوگا, سمجھے, ان پر اینڈ ہے, ایسے یہ صدیق تھے, ان کا مرتبہ کوئی بھی امتی پا نہیں سکتا, کسی بھی امت کا امتی نہیں پا سکتا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابا بکرین صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, تو یہ سب امتیوں میں سارے نبیوں کے بعد انسانوں میں یہ افضل ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, تو ان پر بس اب امتیوں کی فضیلت کا ان پر انتہا ہو گیا, ان سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہو سکتا. مگر معصوم کی اصطلاح ان کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی, ٹھیک ہے نا, جو جس کا لقب جائے وہیں رہنا چاہیے نا, تو یہ انبیاء اور ملائکہ کے لیے. اب ہمارے یہاں تو بچے کو معصوم بولتے ہیں, معصوم بچہ, اس میں حکم کیا لگے گا, بہرحال واللہ اعلم مجھے نہیں پتا, لیکن میں بچے کو معصوم نہیں بولتا. ہمارے میمن بہت اچھے اس معاملے میں, انہیں غلطی کرتے ہیں وہ بڑی دلچسپ غلطی کرتے ہیں, کرتے غلطی ہیں وہ دلچسپ غلطی کرتے ہیں اور مانا سنبھل جاتے ہیں اس سے, کہ ہمارے میمنوں کے بچے کو نامعصوم بچہ بولتے ہیں, بالکل درست کہتے ہیں, نامعصوم بچہ, وہ کہنا معصوم ہی چاہتے ہوں گے لیکن وہ نامعصوم بچہ ہے, بالکل صحیح ہے, نامعصوم ہے معصوم ہو ہی نہیں سکتا, کہ بچے بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ناک میں دم کر دیتے ہیں. اپنے باب المدینہ کے ڈانڈی میں بچوں کا بھی ایک جیل ہے, آپ نے سنا ہوگا, ایسے خطرناک ہوتے ہیں بچے, بعض تو بندہ مار دیتے ہیں, ایسے بچے ہوتے ہیں ویسی قسم کے. بلکہ میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضویہ شریف میں چوتھی جلد کے آخر میں بہت سارے فوائد جلیلہ کے نام سے ایک عنوان قائم کیا, اعلیٰ حضرت نے نہیں قائم کیا, اس میں ایک میں نے بھی پہلی بار میں بھی چونکا وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نابالغ بچے بھی بعض خطائیں ایسی کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی ہے. کیا جب کہ یہ سخت بیمار ہو گیا یا اس معذور ہو گیا, گر پڑا تو سر پھٹ گیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی, تو اس کو کسی خطا کی وجہ سے ایسی اس کی ترکیب بنی ہو. ہم یہ نہیں کہیں گے اس کو خطا کی وجہ سے بنی ہے, لیکن یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اس مفہوم کا ایک مطلب جزئیہ میری نظر سے گزرا. تو ان مانو کر معصوم یہ بھی نہیں ہے, تو بچے کو بھی معصوم نہ کہنے میں عافیت ہے. معصوم بچہ یہ عام ہمارے یہاں بولتے ہیں, حکم شرعی مجھے نہیں پتا, علماء کیا لگاتے مجھے نہیں پتا, کوئی ناجائز تو نہیں کہتے ہوں گے, لیکن یہ کہ منع نہ کرے, مطلب یہ نہ کہے کہ یہ انبیاء اور اس کے لیے ملائکہ کے لیے. ہاں اگر معصوم اصطلاح جو شرعی اصطلاح معصوم, اس اصطلاح کے معنی کے پیش نظر اگر کسی غیر نبی کو معصوم کہیں گے نا, تب غالباً یہ گمراہی ہے. کیا ہے نا گمراہی ہے یہ, کیونکہ وہ معصوم عن العصیان یہ انبیاء اور ملائکہ ہیں. عصیان سے اللہ تعالی کی نافرمانی سے گناہ سے یہ انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں, ان سے صدور ناممکن ہے, گناہ کا نہیں کریں گے گناہ, باقی سب سے صدور ممکن ہے. تو ان معنوں کو پیش نظر رکھ کر کوئی بھی نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ معصوم نہیں ہے, یہ ہمارا اہل سنت کا بالکل یعنی کہ بغیر کسی اختلاف کے عقیدہ ہے, اجتماعی, اس پہ اجماع کہہ لو جو بھی کہہ لو سب یعنی متفق ہیں اس پر کہ معصوم اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بچے کو معصوم نہ ہی کہا جائے, بھلے وہ کہنے والا کو مانا پتا نہیں ہوتا اس لیے وہ حکم کیا لگے گا اس پر, لیکن نہ کہا جائے, معصوم بچہ آج سے نہ کہیں, ناظرین میں ہمارے نہ کہیں, نہ معصوم کہتے ہیں آپ کی مرضی, نہ معصوم تو صحیح کہتے ہیں آپ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. اچھا وہ کہ میں دور نکل جاتا ہوں, پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ نے کیسے حوصلہ سنبھالا, تو میں نے کہا میں بھی معصوم نہیں ہوں, اس پر نکل گئے تھے آگے, تو میرے کو بھی مطلب ہے کہ حوصلہ شکنیاں بھی ہوئی ہیں میری, حوصلہ افزائیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن دونوں میں وزن جو ہے نا حوصلہ افزائی کا زیادہ رہا ہے. یعنی اگر ایک نے دل توڑا تو 99 نے مجھے حوصلہ پیٹ بھی ٹھپ کی میری, حوصلہ افزائی بھی کی. تو جب 99 حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں اور ایک دل توڑنے والا ہو تو غالب اس کو آنا چاہیے, لیکن ہماری نفسیات یہی ہے کہ ایک دل توڑنے والوں کو یاد رکھتے ہیں اور 99 حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بھول جاتے ہیں. کبھی ایک فرد کچھ بول دیتا ہے نا تو کیا شکایت, یار لوگ مجھے یوں بولتے ہیں میں نہیں کرتا. اب کسی نے بول دیا اوئے ملا, بس یاد رہ جاتا ہے, لوگ مجھ پر آوازیں کستے ہیں, میرے کو ملا ملا کرتے ہیں, میں نے داڑھی کٹوا دی. ارے بھائی کتنے, وہ تو بتا کہ کتنے تم کو ملے تھے کہ مولانا دعا میں یاد رکھنا, ماشاءاللہ آپ نے سنت سجائی ہے, یہ بھی تو ملے ہوں گے یار, سبھی تو ملا نہیں کہتے ہوں گے نا, تو یوں کائی کو کرتے ہو یار. تو جو مطلب حوصلہ افزائی کرنے والے اپنی جگہ پر ہیں, دل توڑنے والے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ کہ ایسے موقع پر اپنے بزرگوں کی باتیں یاد کریں نا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس بات نے بڑا سہارا دیا, وہ ملفوظات اعلی حضرت میں غالباً دوسرے حصے میں یہ, تو ملفوظات اعلی حضرت میں کچھ اس طرح کا واقعہ کہ ڈاک یعنی کہ وہ خطوط کھولے جا رہے تھے, لیٹرز پڑھے جا رہے تھے, ان میں بعض لیٹرز میں میرے آقا اعلی حضرت کو مغلظات دیے گئے, سخت یعنی گندی گالیاں لکھی ہوئی تھی. تو اس پر جو حاضرین تھے خدام جو تھے جو خط وغیرہ کھول رہے تھے پڑھ رہے تھے اس طرح جو ترکیبیں تھیں, تو یہ ذرا جذبات میں آئے. تو میرے آقا اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے شیخ الاسلام والمسلمین اور مفتی اسلام یا فلاں چنی چنا جو یہ مجھے القاب دیتے ہیں نا, تو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ان کو جاگیریں تقسیم کر دو اور پھر ان کے خلاف جنہوں نے مجھے گالیاں لکھی ہیں نا ان کے اوپر کیس کر دو, مقدمے دائر کر دو. یعنی ان یہ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جب میری تعریف کرنے والوں کی تعداد تو ویسے ہی زیادہ ہے, ان کو جب کوئی انعام نہیں دیتے تو ان کو کیا سزا دینی تھی. تو جب ہماری اتنی لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اگر کوئی اکا دکا برا بول دیتا تو اس میں کیوں ہم اس کو دل پہ لے کر بیٹھے ہیں. اور جو برا بولتے ہیں نا ہم کو, یہ حقیقت میں ہمارے ترقی درجات کا باعث ہوتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. چاہے جو ہماری غیبت کرے گا تو یا ہمارا نقصان ہوا نفع ہوا, یار نفع ہوا نا, اپنی نیکیاں ہمارے عمل نامے میں درج کروا رہا ہے نا. تو بعض بزرگوں کے واقعات نہیں سنے کہ ان کو تحفے بھیجے, سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مشہور واقعہ ہے, کسی نے عرض کی حضور آپ کو فلاں شخص یوں 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 بول رہا تھا, آپ نے ٹھہرو یار ٹھہرو, پھر وہ اندر سے گئے اور کھجور کی تھال کھجور کا تھال لے کر تشریف لے آئے اور اس کو یہ پیش کر دینا کہ تم نے اپنی نیکیاں تحفے میں بھجوائیں, اب اس کا بدلہ تو نہیں چکایا جا سکتا, یہ چند کھجوریں قبول کر لو حسن بصری نے بھیجی ہیں. تو یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاق تھا, ان کا انداز تھا. اس طرح یہ بھی ایک انفرادی کوشش تھی سمجھانے کی کہ اگلا چوٹ کھا جائے. ہمارا کیا ہوتا کہ ایک برائی کسی نے کی, ہم کو بولے نا کہ وہ یوں بول رہا تھا, کیا تھوڑی آواز پھٹ رہی تھی یہ بیان کرتا تھا, میری آواز پھٹ رہی تھی تو یہ تو ناک میں سے بولتا ہے, میں بولتا تو منہ سے ہوں, ہماری اتنی بڑی زبان ہے, فوراً جواب حاضر ہے, ہم اصلاح کا پہلو نہیں نکالتے. تو یوں مطلب جب کوئی ہماری برائی کرے نا تو ہم کو جتنے اچھائیاں کرتے ہیں ہماری تعریف کرتے ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یار یوں بھی تو ہو رہا ہے. اور حقیقت میں تعریف کرنے والا جو ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے, برائی کرنے والا اتنا خطرناک نہیں ہوتا اگر اس کے آپ گہرائی میں جاؤ تو. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی فرماتے ہیں کہ مفہوم کچھ اسی طرح کہ دوست اگر تنقید کرے گا بھی تو بہت سنبھل سنبھل کر کرے گا, بچا بچا کر کرے گا, کم سے کم کرے گا, اور دشمن جو ہے نا بے لاگ تبصرہ کرے گا اور کھل کے تنقید کرے گا. تو دشمن کی تنقید سے اپنی اصلاح کے مدنی پھول لے لو, یہ ہماری اصطلاح مدنی پھول. یعنی کہ دشمن جو تنقید کر رہا ہے نا اس کو مطلب ہے کہ ایک دم سے اگنور نہیں کر دو, اس میں سے جو کام کی باتیں لے لو کہ وہ تمہارے عیوب کھول کر بیان کرے گا, تو اپنے عیبوں کا پھر مداوا کرو, اس کا علاج کرو. کتنی پیاری بات ہے. تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگلا دشمنی میں بھی تنقید کر رہا ہوتا, تنقید ہوتی درست ہے, بات صحیح ہوتی, تو اس پہ سیخ پا ہونے کے بجائے اپنا وہ محسن ہے اس لیے اس کو لے کر علاج کر لینا چاہیے. اگر واقعی اس نے اصلاح کی بات کی دعا سے نوازنا چاہیے اس کو, اور غیبت سے وہ توبہ کر لے اگر غیبت کی تعریف میں آتی ہو وہ بات تو دعا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ نصیب کر دے گا, اس نے غیبت کی میرے سامنے آ کر بولتا. یہ تو سب بولتے میرے سامنے آ کر بولتا, مگر یہ کہ سامنے آ کر آپ کے بولے کون, جرت کس کی ہے کہ پھر وہ کھری کھری سنے گا بھی نا, سامنے آ کر آپ کو سمجھانے جائے گا تو میاں جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے, کتاب دیکھ کر بھی تو تمہیں پڑھنا نہیں آتا اور ماں بدولت اتنے برسوں سے خطاب کرتا ہے, تو مجھے سمجھانے, مجھے دنیا کو میں مسئلے سمجھا دوں, مجھے مسئلہ بتانے ہو, حضور آپ کو کون سمجھا سکتا ہے. اور خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جس کی یہ پوزیشن ہو جائے نا کہ لوگ جس کی اصلاح کرتے ہوئے ڈریں, تو میں سمجھتا ہوں اس کی ہلاکت کی انتہا ہو گئی, کہ جس کی لوگ اصلاح کرتے ڈرے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میری غلطی ہو میرے کو بتا دو, میری غلطی ہو میرے کو بتا دو. الحمدللہ بعض اوقات مجھے پرچیاں آتی رہتی ہیں میری اصلاح کی, آپ نے یوں بولا یوں بولا یوں بولا, یہاں تک غلط پرچیاں بھی آتی ہیں, ان کی غلط فہمی ہوتی ہے میری, تو پھر بھی میں ان پہ بگڑتا نہیں, میری عادت نہیں بگڑنا,
بابا مزید وہ علامتیں ارشاد فرمائے نا کہ جن کے سبب سے علامتوں سے پہچان ہو جاتی ہے, جن کے سبب سے یہ لگے جیسے آپ بالکل کوئی سے علامتیں بیان کریں تو میں غور کروں کہ ہاں یار یہ علامت میرے میں, جس سے مجھے یہ محسوس ہو کہ اس علامت کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی سمجھانے تو نہیں آ سکتا. جب تک میرے میں یہ علامت پائی جاتی ہے, مجھ میں اگر عادت پائی جاتی ہے تو مجھے کوئی سمجھانے نہیں آئے گا. ایسی کوئی چند ایک چیز آپ کے اگر تجربات میں آتی ہوں تو کوئی سی علامتیں آپ مزید بیان کر دیں.
اس میں یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے, اب یہ ایسی علامتیں ہیں کہ اس کا حل بھی نہیں ہے, جیسے اس کی شہرت زیادہ ہو, جس کے ماننے والے زیادہ ہوں, جو بولنے میں تیز ترار ہو, ایسوں کی اصلاح کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, مگر اس کا حل نہیں ہے. اب وہ شہرت ہو گئی, ٹھیک ہے ہو گئی, بولتا اچھا ہے یا اور اس میں کوئی گر ہے, تو وہ اپنے گر یا فن کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتا ہے, یا پھر یہ کہ وہ ویسے اس میں خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مگر یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی کے پیچھے چاہے لاکھوں لوگ چل پڑیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% درست آدمی ہو. یہ اس کے لیے عین ممکن ہے کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہو, اس کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہی چاہیے. عین ممکن ہے کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اگر اس نے نیکیاں کری لی ہیں تو دنیا میں دیا جا رہا ہو, اور وہ پھول رہا ہو کہ مجھ پر بڑا کرم ہے. اس کوئی ضروری نہیں کہ کرم ہی ہو. ہر وقت ڈرے اور تنہائی میں گڑ گڑائے کہ یا اللہ دنیا میں عزت دی, تیرا کرم ہے, میں اس قابل نہیں, لیکن اب آخرت کی عزت سے محروم نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہہ دیا جائے کہ سب دنیا میں مل گیا تجھے, تو عزت چاہیے تھی نا دے دی, شہرت چاہیے تھی یہ بھی دے دی, ہاتھ پاؤں چموانے تھے نا چموا لیے نا, اب آ جا میزان پر آ جا, کیا کیا ہے تیرے بس, پھر کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جب یاد آتی ہے تو صحیح بات ہے کہ بعض وہ چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ اتنی گیدرنگ اتنی جو بھیڑ ہے یہ بچا نہیں سکے گی. اگر رب ناراض ہو تو رب کو بس راضی کرے, پھونپا چھوڑ دے. کوئی بچہ بھی اگر اصلاح کی بات کرے تو اس کو توجہ دے, سنے اس کو, کہ شاید اس بچے کی بات مان لینے کی وجہ سے ہی نجات کی صورت نکل آئے. تو اب یہ کہ جب بھی آپ کام کریں, لوگ آپ کی مخالفت کریں, آپ اپنے ٹریک سے نہیں ہٹیں. جو بھی آپ کا ٹریک ہے, جو بھی آپ کا روٹ ہے, جس شاہراہ پر آپ گامزن ہیں, میں یہی عرض کروں گا آپ چلتے رہیں. ہماری غالب اکثریت کی ہے نا اصل اس معاملے میں, ایک تو غصے کی عادت ان کو بیچاروں کو لے ڈوبتی ہے, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بیچارے باز جو ہے کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں, مطالعہ زیادہ کر لیا یا کچھ اچھی اردو آتی ہے اس کو یا اچھی عربی جانتا ہے. اچھی عربی والے تو عرب شریف میں ملیں گے, مدینے میں ملیں گے, یہاں تو کم, مطلب روانی سے بولنے کی پریکٹس تو وہیں ہوگی, مدینے میں انشاءاللہ پریکٹس ہوگی, یہاں کم ہے. پھر بھی چلو وہ عربی جانتا ہے, فارسی جانتا ہے, اردو جانتا ہے, انگریزی جانتا ہے, ہر زبان میں, مطلب یعنی کہ جو کسی بھی زبان میں ماہر ہوگا نا اس کو یہ یوں لگے گا کہ میں بھی کچھ ہوں, اور یہ لگنا اس کی ہلاکت ہے. میں بکرا کرتا ہے, چھری چلتی ہے کہ چانپیں سیخ پر چڑھا کر لوگ کھاتے ہیں نا شوق سے, میں کی یہاں گنجائش نہیں, میں کرے اس میں چھری, اس کا انجام چھری ہے. تو اس لیے وہ زبانی عاجزی تو سبھی کرتے ہیں, فقیر 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 یوں فقیر یوں, اور ذرا کوئی اس کے یہ فقیر شاہ کے مزاج کے خلاف ایک بات بول دی نا, اس کو تقوی کی صلاح دے دیں آپ فقیر کو, آپ کو اپنا بھاؤ پتا چل جائے گا یہ کس ٹائپ کا فقیر ہے. ایسا فقیر بن کے آپ کو دکھائے گا کہ جو بھیک مانگتے ہیں نا وہ فقیر اس سے کم درجے کے گناہگار ہوں گے, یہ فقیر ایسا آپ کی دل آزاری میں برتر آئے گا. میں ایک بزرگ کی صحبت میں بیٹھتا تھا, بہت دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا, میرا لڑک پن تھا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے, صوفی بشیر الدین ان کا نام تھا رحمت اللہ تعالی علیہ, فرماتے تھے کہ فقیر کے چار حروف ہیں, فا سے فاقہ, قاف سے قناعت, یا سے یاد الہی, را سے ریاضت. تو جس جو فاقہ کرتا ہو, قاف یعنی جو قناعت کرتا ہو, جو مل گیا ٹھیک ہے, دوسرے کی یعنی ہرس نہیں, جتنا مل گیا شکر ہے، راہ سے ریاضت کرتا ہو عبادت اور ریاضت، یعنی مشقت کرتا ہو عبادت میں ریاضت کرتا ہو، یا فا قاف یا سے یاد الہی، یاد الہی میں مگن رہتا ہو اور راہ سے ریاضت کرتا ہو، وہ ہے فقیر. اب یہ فقیر کو دیکھو نمازوں کا اس کا کیا حال ہے، حرص کا کیا حال ہے، قناعت کی اس کی پوزیشن کیا ہے، فاقہ ڈٹ ڈٹ کے کھاتا، یہاں تک کھاتا ہے پھر بولتا ہے یار پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا. یہ ہے فقیر آج کل کا. تو اس لیے فقیر بولتے وقت 112 بار سوچ لو کہ واقعی ہو بھی کہ نہیں. پر عاجزی کے طور پر فقیر کا لفظ مستعمل ہے ہمارے ہاں. لیکن یہ کہ میں نے ایک بزرگ کا آپ کو یہ قصہ بتایا، تب کوئی فقیر بولے تو اس کی دل آزاری پر مت اترانا اور بدگمانی پر مت اترانا. یہ فقیر کی جو تعریف کی ہے وہ بزرگ فرماتے تھے، لیکن اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں میں تعریفات میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، مختلف اقوال ہوتے ہیں. تصوف کے اقوال تو الگ ملیں گے، صوفی تو اس کی تعریفیں 20 یوں ملیں گی، یہ ہوتا ہے مطلب اخلاق تو اس کی تعریفیں اتنی ملیں گی کہ اپنے سمیٹ نہیں سکیں گے. تو تعریفات میں اختلافات ہوتے ہیں. ایک تعریف اس بزرگ کے بیان کے مطابق میں نے عرض کی کہ وہ یوں فرماتے تھے. اب چونکہ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے کہ اس میں مطلب ہے نہیں کہ کوئی پیلو کال کرے کہ نہیں بھائی وہ شرح اور اس کی تفسیر تو مستند تفسیر کا حوالہ دو، چلو یہ نہ صحیح تعریف، ٹھیک ہے بنے رہو فقیر، میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا. اگر میری باتیں آپ سے نہیں ہو سکتی تو اگر فقیر نہ بھی کہو، فقیر کہنا کوئی فرض تھوڑی ہے یار. یہ چاروں مدنی پھول جو بزرگ دیتے تھے ان میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتا دو. نہ ملنے پر اگر کوئی فاقہ کر لے، بزرگوں نے فاقے تو کیے ہی ہیں نا اور صبر کیا فاقوں پر، تو اگر فاقہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں قناعت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ تو بالکل یعنی کہ باطن کے لیے ضروری ہے قناعت، تو باطن کی اصلاح کے لیے قناعت چھوڑی ہم نے جب ہی تو ہلاکت میں پڑے. حل میں مسجد کا نعرہ ہر وقت لگاتے رہتے ہیں، اور ملے اور ملے اور صحیح اور 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 یہ اور میں گور میں چلے جاتے ہیں، پھر بھی اور کا نعرہ گونجتا رہتا ہے فضاؤں میں. اور یا سے یاد الہی اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ یاد الہی میں راز سے ریاضت اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ چاروں حروف کے جو معنی ان بزرگ نے بتایا تو درست ہے نا، شریعت کا ان مطابق ہے. تو اللہ کرے کہ ہم فقیر بن جائیں اور اپنے آپ کو فقیر نہ کہیں، کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں فقیر کے نہیں. تو آج کے طور پر جو کہتا ہے تو بھی جائز ہے، علماء ہمارے کہتے ہیں، مشائخ سے ہماری ہے مطلب عرف ہے، اس پر فقیر کہتے ہیں حضرات. چلو ان کا کہنا اچھا لگتا ہے، جمتا میرے آپ جیسا کیا کہ یار فقیر، ہمارا ٹھکانہ تو ہی نہیں کوئی. تو بہرحال یہ کہ جو یہ سوال ہوا تھا کہ مجھے مطلب ہم کو مطلب ہم نہیں برداشت کر سکتے، کوئی مخالفت کرتا تو برداشت کرنی پڑے گی، ثواب پر نظر رکھیں، کام کرنا ہے تو بس کام کرتے جائیں اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت بھی پڑ جائے گی. اگر آپ مایوسی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے نا، قلم زد کر دو کہ میں کام نہیں کر سکتا، یہ ذہن سے نکال دو، آپ کام کر جاؤ گے انشاءاللہ. اگر آپ یہ سوچو گے کہ میں کام نہیں کر سکتا تو شاید ناکام ہو جاؤ. بس میں کام نہیں کر سکتا، میں کوشش کرنے والا بنتا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں کام کر جاؤں گا انشاءاللہ، آپ کر جاؤں گا انشاءاللہ. حسب حیثیت کام کرتے رہے، اس کی عادت رکھیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ میں یہ ذرا سیکھ لوں، میں درس نظامی کر لوں تو ذرا وہ متخصص بن جاؤں، تو ذرا وہ یوں کر لوں تو تدریب کا اپنا پیریڈ پورا کر لوں تو ذرا میں مصدق بن جاؤں تو پھر میں کام کروں گا. تو کر لیا آپ نے کام، کام کرتے کرتے بڑھو گے نا آگے تو آپ کرو گے کام. یہ بہت سو کا ذہن ہوتا ہے کہ میں ذرا درس نظامی کر لوں پھر کام کروں گا، میں ذرا تخصص کر لوں پھر میں سارا کام کروں گا. ایسے تھوڑی ہوگا یار، زندگی وفا کرے گی اس کی کیا گارنٹی کہ آپ یہ سب کر لو گے، درس نظامی پورا کر لو گے؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی تو مجھے بتا دو. ارے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں اتنا پڑھ لوں گا اتنا لکھ لوں، کچھ بھی نہیں. کام پہلے سانس بعد میں، مدنی کام پہلے اور سانس بعد میں لینا ہے اپنے کو. یہ ایک مطلب مبالغے سے سمجھا رہا ہوں کہ پڑھتے بھی رہیں مدنی کام کرتے بھی رہیں سب ساتھ ساتھ ہی چلے گا نا الگ الگ. اس کی تو آپ نے مطلب شعبے بنا دیے کہ پہلے یہ کر لوں پہلے وہ کر لوں، سب ساتھ ساتھ. نمازیں بھی کیا بعد میں پڑھو گے، روزے بھی بعد میں رکھو گے، حالانکہ امر بالمعروف تو واجب ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور آپ کا ذہن غالب آ گیا کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو باز آ جائے گا. اب نہی عن المنکر یہ کہیں گے کہ اس کو اس برائی سے منع کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا, نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. اعلی حضرت نے اس کو فرض قطعی لکھا ہے, کیونکہ زکات جو فرض ہے قطعی فرض ہے, جو اس کا اہل ہے اس کے لیے جو صاحب ہے یعنی کہ صاحب نصاب اور جو بھی اس کے شرائطیں پائے جائیں تو فرض تو ظاہر قطعی فرض ہے. تو اس طرح امر بالمعروف کو اعلی حضرت نے قطعی فرض لکھا ہے. تو ابھی آپ پر وہ فرض ہو گیا, واجب ارشاد بمانی ضروری استعمال ہوتا ہوگا. زکات کو بھی تو واجب لکھتے ہیں, حالانکہ وہ اصطلاحی واجب تو ہی نہیں ہے, مکر تحریر میں اس کا ترک نہیں ہے نا, بلکہ گناہ کبیرہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اب جب یہ غلطی کر رہا آپ کو ظن غالب آ گیا کہ اب میں بولوں گا تو یہ مان جائے گا, اب اس کو بتانا واجب ہو جائے گا. تو اب کیا یہ درس نظام ہی کر کے اب بتانے کے ڈھونڈو گے اس کو کیا؟ تو یہ سب ساتھ ساتھ جو نے کیا یہ بھی ہاتھ میں لو, وہ بھی ہاتھ میں لو, اس کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو لو, سمیٹتے رہو یا لوٹتے رہو لوٹتے رہو. درس نظامی بھی کرتے رہو ساتھ میں, سب کرتے رہو, تخصص بھی کرتے رہو, فتوے اگر مفتی ہو تو فتوے بھی جاری کرتے رہو, یہ بھی کرتے رہو, یہ بھی کرتے رہو, روب بھی کرتے رہو, وہ بھی کرتے رہو. زندگی مختصر ہے. الدنیا مزرع الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے. یہ سب بوائی کرتے رہو ہے نا. اب اپنے کو ایک مطلب مل گیا باغیچہ, تو اس میں انار بھی بو دو, موسمبی بھی, تو کیلا بھی, تو پپیتا بھی, تو تڑیا بھی, تو تربوز. اگر میں مہمان ہوں نکل جاتا ہے وہ تڑیا, خربوزہ, خربوزہ بھی, ہر طرح کے پھل جو ہیں اس میں بوائی کرو. خالی بس وہ اس کونے میں بھی بوائی کرتا ہوں, بعد میں اس کو دیکھیں گے میرے وہ یہ کام ہے, نہیں یہ کونا نہیں نہیں, سارے باغ کا ایک وہ کوئی چھوڑتا بھی نہیں ہوگا. میں تو سمجھانے عرض کر رہا ہوں, اس کوئی ایک چپا بھی نہیں چھوڑتا ہوگا. سب جو جس کام کے لیے زیادہ زرخیز ہوتی ہوگی وہی اس میں وہ بوائی کرتا ہوگا اور پھر اس کو بیچ کر پیسہ کرتا ہوگا. امید ہے کہ ہمارے سائل محترم کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
خوف خدا اور عشق نبی دامن نہ ہو گھر میں سبھی, دل کی یہ دنیا بدل جائے گی, راہ جنا کی مل جائے گی, راہ جنا کی مل جائے گی, مدنی مذاکرہ.